السلام علیکم، پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
افغانستان میں حزب اسلامی گروپ حکومت سے امن بات چیت کے لیے آمادہ، گلبدین حکمتیار کے ترجمان کی وی او اے سے گفتگو۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
کراچی کی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال، کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کولکتہ میں تربیتی مشق، کھلاڑی T20 ورلڈ کپ کے لیے تیار ہیں، کپتان شاہد آفریدی کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
جمعیت علماء ہند کی نئی دہلی میں قومی یکجہتی کانفرنس، صدر جمعیت نے اقلیت مخالف بیانات پر وزیر اعظم پر خاموش رہنے کا الزام لگایا۔ کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد نے IS اور RSS کو ایک دوسرے کے مساوی بتایا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے وزیر خارجہ نے شام کو اقوام متحدہ کی ثالثی میں امن مذاکرات میں واضح رکھنا اندازی کی کوششوں کا الزام دیا ہے۔ اور آئیوری کوسٹ کے گرینڈ بسام میں ایک مقبول تفریحی ساحلی ہوٹل پر بھاری اسلحے سے لیس افراد نے فائرنگ شروع کر دی ہے، اور جس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کی ہلاکت کی خبر ہے، تاہم تفصیلات جاری ہیں۔ ترکی کے دارالحکومت انکرا میں بھی ایک شدید دھماکہ ہوا ہے، لیکن ابھی تک ہلاکتوں کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کچھ عرصے سے خبروں کا موضوع بنی ہوئی ہے، جس میں پارٹی پر لگائے جانے والے الزامات، ایم کیو ایم کے جوابی الزامات اور خود اس پارٹی کے اندر شروع ہونے والا خلفشار شامل ہے۔ اسی بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کے ساتھ کراچی سے شہزاد حسین۔
صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ، جسے کراچی کی با اثر سیاسی جماعت تصور کیا جاتا ہے، ایک عرصے سے خبروں میں ہے۔ ستمبر 2013 میں کراچی میں جب رینجرز اور پولیس کا آپریشن شروع ہوا، تو متحدہ قومی موومنٹ نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کرنا شروع کیا۔ پھر ایم کیو ایم کی قیادت پر منی لانڈرنگ اور دوسرے مقدمات، اور ساتھ ہی میڈیا پر ان کی تقاریر اور تصاویر نشر کرنے پر پابندیاں۔ اور اب کراچی کے سابق ناظم مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی وطن واپسی اور متحدہ قومی موومنٹ چھوڑ کر اپنی الگ سیاسی جماعت بنانا۔ اب تک ایم کیو ایم کے 3 رہنما متحدہ قومی موومنٹ چھوڑ کر مصطفیٰ کمال کی جماعت میں شامل ہو چکے ہیں، اور مصطفیٰ کمال کا دعویٰ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ان سے رابطہ کر رہے ہیں، اور مصطفیٰ کمال نے اپریل کے وسط میں کراچی میں ایک جلسہ عام کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اتوار کو متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے اپنا الزام دہرایا کہ ان کے لوگوں کی وفاداریاں جبرن تبدیل کروائی جا رہی ہیں۔
وفاداریاں تبدیل کرائی جا رہی ہیں ریاستی جبر کے استعمال سے، اب لالچ دے کر لوگوں کی وفاداریوں کو تبدیل کرایا جا رہا ہے۔
صوبہ سندھ میں حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان مولا بخش چانڈیوں نے متحدہ قومی موومنٹ کے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا،
آپ اپنی ناکامیاں، آپ اپنی پریشانیاں اور اپنی ڈپریشن چھپانے کے لیے دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ سندھ کے کسی جیل میں آپ کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے سندھ حکومت کبھی کوشش نہیں کر سکتی۔
اتوار کو مصطفیٰ کمال نے بھی ذرائع ابلاغ سے بات کی۔ ایم کیو ایم کی قیادت پر چلنے والے منی لانڈرنگ کے مقدمے کے سلسلے میں ایف آئی اے سندھ کے سربراہ شاہد حیات کی مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سے ملاقات کے حوالے سے مصطفیٰ کمال نے میڈیا کو بتایا،
وہ آئے تھے 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ یہاں پر ٹھہرے، مہمان تھے ہمارے، آئے تھے چائے وائی پی، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس معاملے میں، اس منی لانڈرنگ اور را کے کیس میں آپ تعاون کریں، فل سٹاپ۔ ہم نے ان کی بات سن لی، ہم نے کوئی ان کو، انہوں نے اپنا یہ پیغام ہمیں پہنچایا۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی صورتحال پر تجزیہ کار مقتدی منصور نے کہا،
بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس انداز میں گزشتہ سال مارچ کے اندر ایم کیو ایم کے مرکز کے اوپر چھاپا چلا اور یہ تمام چیزیں، تو اس سے ایک تاثر یہ بنا کہ غالباً یہاں پر جو فورسز کام کر رہی ہیں ان کے اور ایم کیو ایم کے درمیان میں ایک طرح کی خلیج پیدا ہو گئی ہے. تو اس سے یہ تاثر جو لوگوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ غالباً جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھی قوتیں جو ہیں وہ غالباً کراچی کے یا تو وسائل پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں یا وہ کٹپتلی جو ہے یہاں پر قیادت کو لانا چاہتے ہیں. یہ تاثرات ایک عمومی طور پر شہر کے اندر پائے جا رہے ہیں.
دوسری طرف شہر کی امن و امان کی صورتحال میں بہتری دیکھی جا رہی ہے اور شہر میں سیاسی اور دیگر سرگرمیاں جاری ہیں، جیسے کہ اتوار کو کراچی میں جماعت اسلامی نے تحفظ ناموس رسالت مارچ کا اہتمام کیا. لیکن اس سے قبل شہر میں دو مختلف مقامات پر رینجرز کی چوکیوں پر کریکر حملے کیے گئے، لیکن ان میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
افغانستان میں ایک روپوش کمانڈر اور سابق وزیر اعظم گلبدین حکمتیار کی جماعت حزب اسلامی نے افغان حکومت سے امن مذاکرات میں شریک ہونے پر آمادگی ظاہر کی ہے. افغان صدر نے ملک کے تمام گروپوں سے مصالحتی عمل میں شریک ہونے کو کہا تھا، لیکن طالبان نے اپنی شرائط کی منظوری کی بات تک بات چیت میں نہ بیٹھنے کا اعلان کیا. اتوار کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے حکمتیار کے ترجمان نے بتایا کہ بات چیت میں شرکت کا فیصلہ افغانستان کے مفاد میں کیا گیا. پشاور سے تفصیلی رپورٹ، شمیم شاہد.
افغانستان میں ایک روپوش کمانڈر اور سابق وزیر اعظم انجینئر گلبدین حکمتیار کی جماعت حزب اسلامی نے افغان حکومت سے امن مذاکرات میں شریک ہونے پر آمادگی ظاہر کی ہے. افغان صدر نے ملک کے تمام گروپوں سے مصالحتی عمل میں شریک ہونے کا کہا تھا، لیکن طالبان نے اپنی شرائط کی منظوری تک بات چیت میں نہ بیٹھنے کا اعلان کر رکھا ہے. اتوار کو وائس آف امریکہ سے بات چیت کرتی ہوئی حکمتیار کے ترجمان، جنہوں نے اپنا نام انجینئر ہارون زرغن کے طور پر ظاہر کیا، نے بتایا کہ بات چیت میں شرکت کا فیصلہ افغانستان کے مفاد میں کیا گیا.
اسلامی نے بار بار کہا تھا کہ ہم افغانوں کو اجازت دے دیں کہ وہ آپس میں بیٹھ کر اپنا مشکلات خود حل کریں، اس لیے ہم نے بین افغانی مذاکرات کے طرفدار ہے، وہ اس لیے تیار بھی ہیں.
ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں حزب اسلامی کے وفد کی سربراہی گروپ کی سیاسی امور کے نگران ڈاکٹر غیرت بہیر کریں گے اور اس وفد میں گروپ کے کئی اہم رہنما بھی شامل ہوں گے. تاہم ہارون زرغون کے بقول تاحال مذاکراتی عمل کے آغاز کے بارے میں ان کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے. حزب اسلامی بھی افغانستان میں اپنے طور پر مسلح کاروائیاں کرتی رہی ہے اور طالبان کے ساتھ بھی اس کی مخالفت چلتی آ رہی ہے. دفاعی امور کی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر محمود شاہ کہتے ہیں کہ حزب اسلامی کی طرف سے مذاکراتی عمل میں شرکت خوشائند ضرور ہے، لیکن اس سے امن عمل میں وہ کسی بڑی پیش رفت کی توقع نہیں کرتے.
حکمت یار جو ہے اس کی سپورٹ بھی جو ہے وہ محدود ہے افغانستان میں، اور میرے خیال میں طالبان کے ساتھ اس کے کوئی خاص تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ طالبان کی وجہ سے دائم آئے چھپتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بات کرتے ہیں، چلو افغانستان کی حکومت کو ایک حمایت بھی مل جاتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی بہت زیادہ فرق پڑے گا افغانستان کی جو حالات ہیں اس کے اوپر.
حزب اسلامی سے قبل بھی افغانستان کے صدر حامد کرزئی کے دور حکومت میں دو بار مذاکراتی عمل میں شریک رہ چکی ہے، لیکن بات چیت کے یہ دور بے نتیجہ ثابت ہوئے تھے. افغان مصالحتی عمل کے بحالی کے لیے پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چین کے نمائندوں پر مشتمل چار فریقی گروپ نے گزشتہ ماہ کے اواخر میں ہونے والے اپنے چوتھے اجلاس کے بعد یہ توقع ظاہر کی تھی کہ یہ سلسلہ مارچ کے اوائل میں شروع ہو سکتا ہے، لیکن تاحال یہ عمل فوری طور پر بحال ہوتا دکھائی نہیں دیتا. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان کے شمال مغرب میں قبال علاقے میں کوئلے کی ایک کان میں پیش آنے والے حادثے سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں بتایا کہ امدادی کارروائیوں کے لیے فوج اور ایف سی کے 100 سے زائدہ اہلکاروں نے بھاری مشینری کی مدد سے حصہ لیا اور 27 کانکنوں کو بحفاظت کان سے نکال لیا گیا. ادھر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 3 روز سے جاری موسلادھار بارشوں کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 33 تک پہنچ گئی ہے، جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں، جبکہ 47 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. بھارت میں مسلمانوں کی تنظیم جمعیت علماء ہند کے صدر نے برسر اقتدار پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ پر اقلیتوں کے خلاف اشتعال انگیزی کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ وزیر اعظم نے ایسے اقدامات پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، حکومت ایسے الزامات کو مسترد کرتی ہے۔ نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے الزام عائد کیا کہ برسر اقتدار جماعت کے ارکان پارلیمنٹ اقلیتوں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات دے رہے ہیں اور وزیر اعظم نریندر مودی مسلسل خاموش ہیں۔ انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اقلیتوں کے بارے میں اپنی پالیسی واضح کریں۔ جمعیت کے صدر نے یہ الزام جمعیت کے زیر اہتمام نئی دہلی میں منعقد ہونے والی ایک قومی یکجہتی کانفرنس میں عائد کیا۔ اس کانفرنس میں ملک بھر سے بڑی تعداد میں آئے لوگوں نے شرکت کی اور مختلف مذاہب اور طبقات کے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ مولانا مدنی نے یہ بھی کہا کہ مختلف یونیورسٹیوں میں اظہار خیال کی آزادی کو پامال کیا جا رہا ہے۔ جب سے مرکز میں NDA کی حکومت آئی ہے، مسلمانوں، عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں اور دلتوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے سیکولر طاقتوں سے اپیل کی کہ وہ متحد ہو کر فرقہ پرستی کا مقابلہ کریں اور امن و محبت کے پیغام کو عام کریں۔ اس موقع پر مولانا سید ارشد مدنی نے وائس آف امریکہ سے الگ سے بات کرتے ہوئے کہا
کہ مسلمان کا کوئی دہشت گردی سے تعلق نہیں ہے، اور وہ دلیل اس کی یہ ہے کہ جب ہم اس کو اٹھا کر کے کورٹ تک لاتے ہیں تو سپریم کورٹ تک آتے آتے وہ 100% بالکل صحیح، یعنی بالکل دیش ورودی نہیں بلکہ جو دیش کے وفادار ثابت ہوتے ہیں۔
انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اسلام دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا اور کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی نے کانفرنس کے لیے اپنا پیغام ارسال کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہا ہے کیونکہ جو لوگ آج اقتدار میں ہیں وہ سیکولرزم پر حملہ کر کے نفرت پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ صورتحال سے مقابلہ کرنے کے لیے مختلف طبقات کے لوگوں کو متحد ہونا ہوگا۔ سینئر کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد نے کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے ISIS اور RSS کو ایک دوسرے کے مساوی بتانے کی کوشش کی اور کہا کہ مسلمان ISIS اور RSS دونوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی مسلمان غلط کام کرتا ہے تو وہ بھی بقول ان کے RSS سے کم نہیں۔ BJP نے سونیا گاندھی اور غلام نبی آزاد کے بیانات پر شدید رد عمل ظاہر کیا اور دونوں سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ BJP ترجمان شری کانت شرما نے کہا کہ کانگریس ایسے بیانات سے اپنی مایوسی کا اظہار کر رہی ہے، وہ لوگ اب بھی پارلیمانی انتخابات میں شکست کو بقول ان کے ہضم نہیں کر پا رہے ہیں۔ دوسرے ترجمان نلین کوہلی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ غلام نبی آزاد نے RSS کی خدمات کو فراموش کر دیا۔ RSS لیڈر منموہن ویدیا نے بھی آزاد کے بیان کی مذمت کی اور اسے ذہنی دیوالیہ پن قرار دیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا اسد مدنی نے دلی میں جمعیت کے زیر اہتمام قومی یکجہتی کونسل کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ برسر اقتدار جماعت کے ارکان پارلیمنٹ اقلیتوں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات دے رہے ہیں اور وزیر اعظم نریندر مودی خاموش ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت اقلیتوں کے سلسلے میں اپنی پالیسی کو واضح کرے۔ اسی بارے میں پروگرام جہانگ میں میزبان قمر عباس جعفری نے بھارت کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان شری کانت شرما اور تجزیہ کار ڈاکٹر منیش کمار سے گفتگو کی ہے۔ مولانا ارشد مدنی کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے شری کانت شرما کا کہنا ہے،
دیکھیے یہ الزام بہت ہی بے بنیاد ہے اور میں اس کو سرے سے خارج کرتا ہوں اور یہ واستوکتا سے بہت دور ہے۔ اور یہ مدنی صاحب کوئی مسلمانوں کے رہنما نہیں ہے۔ مودی جی کی سرکار سب کے لیے کام کر رہی ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ ہماری جو پراتھمکتا ہے وہ 125 کروڑ بھارتیہ جنتا ہے۔
جو بات انہوں نے کہی ہے کہ جو پارٹی کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ اشتعال انگیز بیانات دیتے ہیں، اس کے سلسلے میں انہوں نے الزام لگایا کہ مودی گورنمنٹ خاموش ہے، آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے ستا جو ہے، شاسن جو ہے، قانون سے چلتا ہے، کسی کے بیانات سے کوئی شاسن نہیں چلتا ہے۔ ہماری 20 مہینے کی سرکار ہے۔ آپ ایک ہم کو ایسا کوئی ادھارن بتا دیں جہاں ہماری سرکار نے کسی کے ساتھ بھید بھاؤ کیا ہو۔ یہ صرف مودی سرکار کو بدنام کرنے کی ایک شڑیتر ہے، کانسپریسی ہے، کیونکہ یہ لوگ غریب کے اتھان کی جو سرکار ہے جس میں اس کو پچا نہیں پا رہے، ہم نے بھرشٹاچار جڑ سے سماپت کیا ہے۔ تو یہ الزامات جو ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ یہاں پر الزام اگر کوئی بیان بازی کر رہا ہے اس کا کوئی بیان کا اثر سرکار کے کام پر نہیں پڑتا ہے۔
ڈاکٹر منیش کمار صاحب، آپ نے دونوں کو سنا، جمعیت علماء ہند کے صدر کو بھی سنا اور شرما صاحب کو بھی سنا، بحیثیت ایک تجزیہ کار، ایک ایکسپرٹ، کے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
تو یہ مسئلہ جو ہے یہ بیسیکلی یہ پولیٹیکل रियान का ही है कि राजनीति का जो अभी जो मंजर है, अभी जो हिंदुस्तान में जो मौसम है, अभी देखिए हिंदुस्तान में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, 4-5 स्टेट्स, जिसमें 3 जो सबसे बड़े स्टेट्स हैं केरल, बंगाल और असम। इन राज्यों में सबसे ये समझते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये मसला पूरा है क्या, कि असम के अंदर में 34% मुस्लिम पॉपुलेशन है, बंगाल के अंदर 27% है, और आपका जो केरल है, केरल के अंदर में भी 26% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है। और ये हर जगह पे जो कांग्रेस पार्टी जो है, जैसे ये बंगाल है, बंगाल में ट्रेडिशनली ये वोट जो है कम्युनिस्ट पार्टी को मिला करता था, मुस्लिम का मुसलमानों का जो वोट जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के पास होता था। इस बार कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो मुस्लिम वोटर्स जो यहाँ के हैं वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट के साथ नहीं जाकर के ममता बनर्जी के साथ है। बीजेपी को वो वोट वहां नहीं मिलने वाला है मुसलमानों का, या इस तरह की जो श्रीकांत शर्मा जी ने जो सारे जो योजनाएं जो बताई उसका लाभ वहां पे बंगाल में नहीं मिलने वाला, ना ही केरला में मिलने वाला है, और ना ही उनको वहां असम के अंदर मिलने वाला है। लेकिन जो पोलराइजेशन होना है ये जो है वो इस डिबेट पे होना है जो अभी दिल्ली के अंदर में और मीडिया के अंदर चल रहा है, कि जैसे वो जेएनयू का जो मसला हो गया, जैसे विमला का मसला हो गया, जैसे अभी इस तरह की जो बातें जो हो रही है, जैसे आपका यूपी में गौ मांस खाने पे के ऊपर जो एक घटना हो गई थी, किसी को मार दिया गया था, तो दंगो, ये जो एक पोलराइजेशन का जो मसला जो है हिंदुस्तान में वो चल रहा है। और इसी के तहत आप ये देखिए कि जमीयत उलमा हिंद, ऐसा नहीं है कि श्रीकांत शर्मा जी जो ने जो कहा कि जो मुसलमानों को वो रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो देवबन हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग मानते भी हैं। वोट किसको करेंगे, वो नहीं, वो वोटर्स जो है मुस्लिम वोटर्स जो है वो मौलानाओं के कहने पर हिंदुस्तान में वोट नहीं देते, लेकिन वो एक रहनुमा है, एक फोर्स है जो इन्फ्लुएंशियल तो है अपने हिसाब से। तो ये बेसिकली ये हिंदुस्तान में जो चुनाव से पहले, हर चुनाव से पहले जो बवाला मचता है, ये उसी का एक जो है कि हिस्सा है।
श्रीकांत शर्मा साहब की ये जो शिकायतें हैं, जो बात कही जा रही है, इसके इजाले के लिए आप लोग कोई इकदाम कर रहे हैं, कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं इन लोगों से?
देखिए बिल्कुल, हमारी बातचीत सबसे होती है और हमारे यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं जो सबके साथ बातचीत करते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो व्यक्ति है जिसको सिर्फ राजनीति करनी है वो तो राजनीति करेगा। एक कॉन्स्पिरेसी है सरकार को बदनाम करने की, मोदी सरकार को।
अमेरिका के वजीर खारजा जॉन कैरी ने शाम को अक्वाम मुत्तहदा की सालसी में अमन मुज़ाकरात में वाज़े रखना अंदाज़ी की कोशिशों का इल्ज़ाम दिया है। अमन मुज़ाकरात का मकसद मुल्क में 5 साल से जारी खूनरेज़ खाना जंगी को ख़त्म करना है, जबकि हकूमत की तरफ से यह मुतालबा किया जा रहा है कि सदर बशार अल असद को इकतदार से अलग करने के बारे में कोई बात नहीं की जाएगी। अमरीका के कलीदी सफारतकार ने कहा है कि जंग से तबाहाल मुल्क में तशद्दुद में 80-90% कमी हुई, क्योंकि 2 हफ्ते कबल फायरबंदी का समझौता तय पा गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करने में सबसे आगे खुद शाम की हकूमत रही है। फ्रांस के दारुल हुकूमत से वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए लिजा श्लाइन की रिपोर्ट की मजीद तफसीलात असद हसन सुनाते हैं।
वजीर खारजा जॉन कैरी ने सदर बशार अल असद को एक स्पॉयलर यानी गारत गर करार दिया और कहा कि उनकी इंतजामिया शाम की नाजुक जंग बंदी का सबसे ज्यादा इस्तेसाल कर रही है। पीर के रोज़ के मुज़ाकरात से कबल अपने यूरोपी हम मनसब रहनुमाओं के साथ खड़े होकर जॉन कैरी ने शाम की हुकूमत पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि शोरशज़दा इलाकों में अहम अद्वियात की जाली सप्लाई भिजवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अब जिम्मेदारी शाम के इत्तेहादियों, रूस और ईरान पर है कि वो शाम के मसले पर होने वाले माहदों की पासदारी को यकीनी बनाएं, जब ये मुल्क खाना जंगी के 6ठे साल में दाखिल हो रहा है।
इट इज़ इम्पोर्टेंट नाउ फॉर दोज़ हू सपोर्ट प्रेज़िडेंट असद to make sure that he is living up to this agreement and therefore
John Kerry keh rahe hain ki is adrasat ki himayat karne walon ke liye ye zaruri hai ki wo muahidon par qaim rehne ko yaqeeni banaye। John Kerry sham ke wazir kharja Walid Mualim ke hafte ke roz ke us bayan ka hawala de rahe the jisme unhone kaha tha ki sadrasat ke iktidar se jane ki baat wo surkh line hai jis par baat nahi ho sakti। unhone ye bhi kaha ki sham ka wafd hisb-e-ikhtilaf ki Geneva aamad ka 24 ghante se zyada intezar nahi karega। ادھر شام کی حزب اختلاف کی مرکزی جماعت صدر اسد کی اقتدار سے رخصتی کو کسی بھی طرح کے انتقال اقتدار کے لیے اہم قرار دے رہی ہے۔ اتوار کو جان کیری نے فرانس، جرمنی، برطانیہ، اٹلی اور یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات میں لیبیا، یمن اور عراق کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ساتھ ساتھ اسرائیل اور فلسطینی مذاکرات کے عمل کو نئی جہت کے ساتھ شروع کرانے کے فرانسیسی تجویز پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ جان کیری نے اس موقع پر شام کی حکومت اور اس کے اتحادیوں کو جنگ بندی کے استحصال کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ بندی سے بہت فرق پڑ رہا ہے۔
Against most predictions, we have been able to sustain for 2 weeks now.
وہ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات کے باوجود اور زیادہ تر پیشگوئیوں کے برعکس ہم اس جنگ بندی کو 2 ہفتے تک برقرار رکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اب دشمنیوں میں تعطل آیا ہے جس کا ہم سب اعتراف کرتے ہیں، اور ادھر ادھر کشیدگیوں کے باوجود تشدد میں 80 سے 90% کمی آئی ہے۔ جان کیری نے یہ بھی کہا کہ اسلامک اسٹیٹ کے بھی عراق کے اندر زیر قبضہ علاقوں میں 40% کمی آئی ہے، جبکہ شام میں اس کے قبضے والے علاقوں میں 20% سکڑاؤ آیا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آئیوری کوسٹ کے گرینڈ بسام میں ایک مقبول تفریحی ساحلی ہوٹل میں بھاری اسلحے سے لیس افراد نے فائرنگ شروع کر دی۔ عینی شاہدوں نے بتایا کہ حملہ‌آوروں نے چہرے کو نقابوں سے ڈھانپا ہوا تھا اور وہ سدرن سٹار نامی ہوٹل میں پیدل چل کر آئے جو غیر ملکی سیاحوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایملی لاب، وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹر نے جائے وقوع سے بتایا ہے کہ انہوں نے کم سے کم زمین پر 6 لاشیں دیکھیں، اور ایک عینی شاہد نے انہیں بتایا کہ 10 تک افراد زمین پر تھے جبکہ ایک حملہ آور کو ہلاک کر دیا گیا۔ عینی شاہد نے یہ بھی بتایا کہ 4 حملہ آور افراد نے فائرنگ سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں بھی ایک شدید دھماکے کی اطلاعات ہیں، ہلاکتوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ اس سے پہلے 1 ماہ سے کچھ کم عرصہ قبل دارالحکومت میں کار بم حملے میں کم از کم 28 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ترکی نے کہا کہ حملہ ایک شامی شخص نے کیا جس کے کرد ملیشیا کے ساتھ روابط تھے۔ انقرہ خلاف قانون قرار دی گئی کردستان ورکرز پارٹی یا پی کے کے خلاف برسر پیکار ہے، جو ملک کے جنوب مشرقی حصے میں کردوں کے لیے زیادہ خود مختاری چاہتے ہیں۔ ترکی کو داعش کے حملوں کا بھی سامنا ہے۔ صدر براک اوباما کسی بھی وقت سپریم کورٹ کے لیے اپنے انتخاب کی نامزدگی کریں گے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اینٹونین سکیلیا نے گزشتہ ماہ انتقال کے بعد یہ جگہ خالی ہوئی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ملنے والی رپورٹوں کے مطابق صدر نے ممکنہ نامزدگیوں کی فہرست میں انتخاب کیا ہے، کیونکہ یہ مرحلہ اپنے حتمی دور میں داخل ہو گیا ہے۔ اگرچہ سینٹ میں ریپبلکنز کا اصرار ہے کہ وہ صدر اوباما کی نامزدگی پر غور نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں انتباہ ہے کہ پارٹی بنیادوں پر لڑائی سے امریکہ کی عدلیہ پر طویل المدت اثرات مرتب ہوں گے۔ اور فرانس کے شہری ہوا بازی کے تفتیش کاروں نے کہا ہے کہ جرمن ونگز کے جس معاون ہوا باز نے گزشتہ برس جان بوجھ کر طیارہ فرانسیسی الپس سے ٹکرایا تھا، اسے 2 ہفتے قبل نفسیاتی جانچ کا مشورہ دیا گیا تھا۔ اور ریپبلکن صدارتی امیدوار کی نامزدگی کی دوڑ میں سر فہرست ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹک امیدوار برنی سینڈرز اور ان کے حامیوں پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کی طرف سے شکاگو میں منعقد کی گئی ریلی کو منصوبہ بندی کے تحت سبوتاج کیا، جس سے سینڈرز انکار کرتے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ ستر کی دہائی میں مقبول ہونے والی گلوکارہ مہجبین قزل باش سے ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے بات چیت کی ہے، وہی سنتے ہیں۔
پشاور سے میری خاطر گندا چلانا، وہ دل بھر جانا نا، پشاور سے میری خاطر گندا چلانا، وہ دل بھر جانا نا، تو آئے گا تو میں چھپ جاؤں گی، شرماؤں گی تجھ سے، تو آئے گا تو میں چھپ جاؤں گی، شرماؤں گی تجھ سے، اکیلے میں کبھی روٹھوں گی اور من جاؤں گی تم سے، چھلک جائے نہ میرے، چھلک جائے نہ میرے صبر کا پیمانا۔
تو مہجبین قزل باش ہمارے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا کہ سننے والوں کو یاد دلا دوں، تو کب کی بات ہے یہ، ذرا کہانی اپنی شروع کیجیے اس وقت سے جب یہ گانا گایا آپ نے۔
بس شہناز جی، یہ تو کہانی میرے بچپن کی یوں کہہ رہے ہیں کہ میں کلاس 8 میں تھی جب میں ریڈیو پاکستان گئی، اور وہاں پہ میں نے سب سے پہلے جو ہے پشتو کا گانا گایا، جن کے موسیقار تھے رفیق شنواری صاحب۔ وہ گانا تھا
آشنا بچ کر گنگے شیولی،
वो घूम गई शिवनी नवाई हलुना, घूम गई शिवनी नवाई हलुना।
और उसके बाद फिर और गाने और उन गानों में दिल में ये सुपर सुपर हिट था पेशावर से मेरी खातिर बिंदा सा लाना और दिल पर जान आना, जिसको आवाम ने बहुत सराया पसंद किया।
तो मैं ये कहूँगी कि आपकी आवाज की मिठास बदस्तूर बरकरार है, तो क्या राज क्या है इस खूबसूरती का आवाज की?
ये राज जी ये है कि एक तो रियाजत रियाज करना चाहिए, और मैं आज तक रियाज करती हूँ, तकरीबन घंटा भर तो मैं रियाज मतलब रियाज करती हूँ प्रैक्टिस, इसके बगैर कुछ भी नहीं होता।
आप अपने उस्तादों में मलका तरन्नुम नूरजहां को भी शामिल करती हैं, लेकिन पहले आगाज जब आपने किया तो आपके उस्ताद कौन थे?
सबसे पहले मैंने जब स्टार्ट किया तो शाना जी मेरे उस्ताद थे पश्तों में, बहुत मशहूर रफीक शिनवारी अलम को, उनकी वो दुनिया अच्छी करे बख्शे अलम को, और रफीक शिनवारी साहब से मैंने सबसे पहले गाना जो मैंने मेरा था स्क्रीन बुक में आया अशना बचर तबीना गूंगे शे वाले, तो वो उनसे मैंने काफी सीखा है, जिसमें मैंने कलाम खुशहाल खान खटक रहमान बाबा हमजा शिनवारी इन बहुत बड़े ये नाम है और बहुत बड़े शायर, तो मैंने इनके काफी मैंने इनकी गजलें गाने फोक गाने तो मेरे उस्ताद पहले वो थे।
हस्त मलंग दिकम धीरज तंग दिकम, हस्त मलंग दिकम धीरज तंग दिकम,
पाकिस्तान की T20 क्रिकेट टीम ने कलकत्ता में आमद के बाद आज इतवार के रोज तरबियती मशक में हिस्सा लिया। तफसीलात इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान की T20 क्रिकेट टीम भारत की तरफ से मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम किए जाने की यकीन दहानियों के बाद बिलाखिर हफ्ते को देर गए कोलकाता पहुंच गई, जहां इतवार को इसके खिलाड़ियों ने तरबियती मशक में हिस्सा भी लिया। टीम के कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं कि उनके खिलाड़ियों ने अपनी भरपूर तैयारी कर रखी है और वो T20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों रिवायती हरीफों के दरमियान क्रिकेट मुकाबले दुनियाए क्रिकेट के शायकीन के लिए हमेशा से ही दिलचस्पी से भरपूर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम के भारत जाकर मैच खेलने की राह में उस वक्त रुकावटें शदीद होती गईं जब बाज़ हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों और दीगर ग्रुपों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के भारत आने पर अपने संगीन रद्दअमल की धमकी दी थी। इसी तनाजुर में पाकिस्तान के भारत के साथ 19 मार्च को होने वाले मैच का मकाम धर्मशाला से कोलकाता मुंतकिल किया गया और भारतीय हुकूमत की तरफ से मेहमान टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी के बाद ही पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत पहुंचे। اتوار کو کولکتہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ بڑے مقابلوں میں کھلاڑیوں پر دباؤ بہت ہوتا ہے، لیکن بھارت میں کرکٹ کھیلنا ان کے لیے ہمیشہ بہت پرلطف رہا ہے۔
انٹرنیشنل کرکٹ از آل اباؤٹ پریشر، جس میں یہی ہے کہ جو پریشر اچھا ہینڈل کرتا ہے وہی ٹیم جیتتی ہے۔ جہاں تک آپ نے لوگوں کی بات کی تو آبویسلی انڈیا میں جتنا بھی، اب تو میری کرکٹ ختم ہونے والی ہے، لیکن جتنی میں نے انڈیا میں کرکٹ انجوائے کی، بڑے کم ملکوں میں اتنی کرکٹ انجوائے کی۔ یہاں کے لوگوں سے جو پیار مجھے میری پوری ٹیم کو ملا، وہ ہمیشہ میرے لیے یادگار رہے گا، ساری زندگی یاد رہے گا۔
اپنی ٹیم سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس ماہر بالر تو موجود ہیں، لیکن اگر بلے باز ٹیم کے منصوبے کے مطابق کارکردگی دکھا گئے تو ان کی ٹیم مقابلے اپنے حق میں کر سکتی ہے۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان اپنا پہلا میچ کوالیفائنگ راؤنڈ جیت کر آنے والی ٹیم سے 16 مارچ کو کھیلے گا۔ شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ پہلے میچ میں فتح ان کے لیے بہت ضروری ہے۔
اس طرح کے بڑے ایونٹ کا کمپٹیشن، فرسٹ گیم از آلویز ویری امپورٹنٹ، اور یہاں سے ردم آپ لیتے ہو۔ وی گائز پلیئنگ اگینسٹ فرسٹ گیم اگینسٹ بنگلہ دیش اینڈ دین انڈیا، دونوں میچز بہت کروشل ہیں، بڑے میچز ہیں۔ پہلے میچ سے ہی ہمیں اپنا ردم پکڑنا پڑے گا، اور اس کنڈیشن کا اچھی طرح پتہ ہے، پچ سوٹ کرتا ہے۔
اتوار کو عمان اور بنگلہ دیش کے مابین کوالیفائنگ راؤنڈ کا میچ کھیلا جا رہا ہے، اور توقع یہی ہے کہ بنگلہ دیش یہ میچ جیت جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12، اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج چکے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کچھ عرصہ خبروں کا موضوع بنی رہی ہے، جس میں پارٹی پر لگائے جانے والے الزامات، ایم کیو ایم کے جواب الزامات، اور خود اس پارٹی کے اندر شروع ہونے والا خلفشار شامل ہے۔ افغانستان میں ایک روپوش کمانڈر اور سابق وزیر اعظم گلبدین حکمت یار کی جماعت حزب اسلامی نے افغان حکومت سے امن مذاکرات میں شریک ہونے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ افغان صدر نے ملک کے تمام گروپوں سے مصالحتی عمل میں شریک ہونے کو کہا تھا، لیکن طالبان نے اپنی شرائط کی منظوری تک یہ بات چیت میں نہ بیٹھنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے حکمت یار کے ترجمان، جنہوں نے اپنا نام انجینئر ہارون زرغون کے طور پر ظاہر کیا، بتایا ہے کہ بات چیت میں شرکت کا فیصلہ افغانستان کے مفاد میں کیا گیا ہے۔ تاہم زرغون کے مطابق تاحال مذاکراتی عمل کے آغاز کے بارے میں ان کے پاس کوئی معلوماتی نہیں ہے۔ حزب اسلامی بھی افغانستان میں اپنے طور پر مسلح کارروائیاں کرتی رہی ہے، اور طالبان کے ساتھ بھی اس کی مخالفت چلتی رہی ہے۔ افغان مصالحتی عمل کی بحالی کے لیے پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چین کے نمائندوں پر مشتمل 4 فریقی گروپ نے گزشتہ ماہ کے آخر میں ہونے والے اپنے 4th اجلاس کے بعد یہ توقع ظاہر کی تھی کہ یہ سلسلہ مارچ کے اوائل میں شروع ہو سکتا ہے، لیکن تاحال یہ عمل فوری طور پر بحال ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ پاکستان کے شمال مغرب میں قبائلی علاقے میں کوئلے کی ایک کان میں پیش آنے والے حادثے سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق لوئر اورکزئی میں واقع کوئلے کی ایک کان میں گیس بھر جانے سے دھماکہ ہوا ہے۔ ادھر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 3 روز سے جاری موسلادھار بارشوں کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 33 تک ہو گئی ہے، جبکہ 47 افراد زخمی بھی ہیں۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا اور اس سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں مختلف حادثات میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہوئے، جن میں وہ 7 مزدور بھی شامل ہیں جو قبائلی علاقے اورکزئی ایجنسی میں کوئلے کی کان کے اچانک بیٹھ جانے سے اس کے نیچے دب کر ہلاک ہوئے۔ ہفتے کی شام کو اس کان میں اس وقت حادثہ پیش آیا جب بارش کی وجہ سے کان کی چھت گر گئی اور یہاں موجود درجنوں مزدور نیچے دب گئے۔ اتوار کو بھی امدادی کارکنوں کی طرف سے لاپتہ ہونے والے مزدوروں کی تلاش کا کام جاری ہے، اور اب تک 30 سے زائد مزدوروں کو یہاں سے نکالا جا چکا ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 3 روز سے جاری موسلادھار بارشوں کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 33 تک پہنچ گئی ہے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر ہلاکتیں مکانوں کی چھتیں اور دیواریں گرنے کی وجہ سے ہوئیں، اور ان واقعات میں 47 افراد زخمی بھی ہوئے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں سے بھی بارش کے باعث ہونے والے حادثات میں کم از کم 3 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ قبل ازیں ملک کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں گزشتہ 3 روز سے جاری بارشوں کی وجہ سے ہونے والے حادثات میں کم از کم 17 افراد ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے سربراہ ڈاکٹر غلام رسول نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مارچ کے مہینے میں ملک کے مختلف حصوں میں جاری بارشوں کا یہ سلسلہ ایک غیر معمولی عمل ہے، جس کی وجہ ان کے بقول غیر معمولی موسمیاتی تغیراتی عمل النینو ہے۔
یہ غیر معمولی ہے،
اتنا پرسسٹنٹ اور اتنا لانگ ویٹ سپیل جو ہے وہ مارچ میں پاکستان میں نہیں ہوا کرتا تھا, اور خاص طور پہ پورے پاکستان کچھ ایریاز جو ہیں ان میں ایسا ہوتا رہا ہے, مگر یہ بڑی اب نارمل سچویشن ہے. اور اس میں اب کلائمیٹ چینج جو ہے اس کا عمل دخل بہت نمایاں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایلینو جو ہے وہ اس وقت زوال پذیر ہو رہی ہے, اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے.
محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا حالیہ سلسلہ پیر تک جاری رہنے کا امکان ہے, لیکن دو روز کے وقفے کے بعد یہ سلسلہ آئندہ چند روز کے لیے دوبارہ شروع ہو جائے گا. گزشتہ سال مونسون کی بارشوں کے دوران ہونے والے حادثات میں پاکستان میں 80 سے زائد افراد ہلاک اور 300,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے تھے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت میں مسلمانوں کی تنظیم جمعیت علماء ہند کے صدر نے برسر اقتدار پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ پر اقلیتوں کے خلاف اشتعال انگیزی کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ وزیر اعظم نے ایسے اقدامات پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے, حکومت ایسے الزامات کو مسترد کرتی ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے شام کو اقوام متحدہ کی ثالثی میں امن مذاکرات میں واضح رکھنا اندازی کی کوششوں کا الزام دیا ہے. امن مذاکرات کا مقصد ملک میں 5 سال سے جاری خون ریز خانہ جنگی کو ختم کرنا ہے, جبکہ حکومت کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ صدر بشار الاسد کو اقتدار سے الگ کرنے کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے. امریکہ کے کلیدی سفارتکار نے کہا کہ جنگ سے تباہ حال ملک میں تشدد میں 80 سے 90% کمی ہوئی ہے, کیونکہ 2 ہفتے قبل فائر بندی کا سمجھوتا طے پایا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ فائر بندی کی خلاف ورزی کرنے میں سب سے آگے خود شام کی حکومت رہی ہے. جان کیری جنیوا میں کل شروع ہونے والے شام امن مذاکرات سے قبل یہ بیان دے رہے تھے, جہاں انہوں نے پیرس میں اپنے برطانوی, فرانسیسی, جرمن اور اطالوی ہم منصبوں سے ملاقات کی ہے. آئیوری کوسٹ کے گرینڈ بسام میں ایک مقبول تفریحی ساحلی ہوٹل میں بھاری اسلحے سے لیس افراد نے فائرنگ شروع کر دی. عینی شاہدوں نے بتایا کہ حملہ آوروں نے چہروں کو نقابوں سے ڈھانپا ہوا تھا, اور وہ صدرن سٹار نامی ہوٹل میں پیدل چل کر آئے جو غیر ملکی سیاحوں سے بھرا ہوا تھا. وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹر ایملی لاپ نے جائے وقوع سے بتایا کہ انہوں نے کم از کم زمین پر 6 لاشیں دیکھیں, جبکہ ایک عینی شاہد نے انہیں بتایا کہ 10 تک افراد زمین پر گرے ہوئے تھے, جبکہ ایک حملہ آور کو ہلاک کر دیا گیا. عینی شاہد نے بتایا کہ 4 حملہ آور افراد نے فائرنگ سے پہلے اللہ اکبر نعرہ لگایا تھا. ترکی کے دارالحکومت انکرہ میں ایک شدید دھماکہ ہوا ہے, اور اطلاعات کے مطابق کم سے کم 27 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. اس سے ایک محفل سے کچھ عرصہ قبل دارالحکومت میں کار بم حملے میں کم از کم 28 افراد ہلاک ہو گئے تھے. حکام کے مطابق یہ دھماکہ خزیرے چوک پر ہوا, جس کے قریب غیر ملکی سفارتخانے اور خرید و فروخت کے مراکز ہیں. ترکی نے بتایا ہے کہ حملہ ایک شامی شخص نے کیا تھا, جس کے کرد ملیشیا کے ساتھ روابط بتائے جاتے ہیں. چین کی ایک نظریاتی مخالف فنکار ایلی وے وے نے شام کے ایک پناہ گزین کی موسیقی کے لیے محبت کو زندہ کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے, جب یونان مقدونیہ کی سرحد کے باہر ایک کیمپ میں انہوں نے شام کی موسیقار نور الخزام کو ایک پیانو پہنچایا. کیمپ میں سینکڑوں پناہ گزینوں کے ساتھ پھنس کر رہ جانے والی اس موسیقار نے 3 برس میں پہلی مرتبہ پیانو بجایا ہے. چینی فنکار علی وے وے کا کہنا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ دل کو چھو لینے والا ہے. اس سے دنیا کو ایک پیغام جاتا ہے کہ فن جنگ سے جیت جاتا ہے. شام میں جاری لڑائی کی وجہ سے الخزام پیانو سے دور رہی ہیں. الخزام جرمنی پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ وہاں پر ان کی اپنے شوہر سے ملاقات ہو سکے, جنہیں انہوں نے 18 ماہ سے نہیں دیکھا. حماس کے زیر کنٹرول غزہ میں اسرائیل کے تازہ ترین میزائل حملے میں 10 سالہ فلسطینی بچہ اور اس کی 6 سالہ بہن ہلاک ہو گئے. حملے کے بعد بیشتر مردوں پر مشتمل ایک جلوس میں ان کی تدفین کی گئی. حکام نے بتایا کہ بچے اس وقت ہلاک ہوئے جب میزائل کے ٹکڑے ان کے مکان سے ٹکرائے. یہ مکان تربیتی کیمپوں میں سے ایک کے قریب واقع ہے. اسرائیل کی فوج نے کہا کہ اس نے حماس کے عسکریت پسند 4 تربیتی کیمپوں کے خلاف جوابی حملے کیے. عہدیداروں کے مطابق ان راکٹوں کے حملوں میں کوئی زخمی نہیں ہوا. لبنان نے اتوار کے روز ہنگامی بنیادوں پر ایک منصوبے کا اعلان کیا ہے, جس کا مقصد گلی اور سڑکوں پر مہینوں سے اکٹھے ہونے والے کوڑے کرکٹ کو ہٹا کر اسے لینڈ فل کے لیے استعمال کیا جائے گا. لبنان کے وزیر اطلاعات رمزی یریجی نے جمعہ بیروت کے قریب 3 لینڈ فلز کھولنے کا اعلان کیا. مظاہرین مطالبہ کر رہے تھے کہ حکومت کوڑے کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی مستقل حل تلاش کرے.
يعني رجعنا لموضوع المطامر اللي هو اصلا منه مطامر صحيه الى شروط عادي مكبات
فعال کارکن واصف عراقی کہہ رہے ہیں کہ حکومت آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی طرف جا رہی ہے، ہم پھر لینڈ فل کے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ صحت مندانہ طریقہ نہیں، یہ محض کوڑے کرکٹ کے لیے بھرے ہوئے گھڑے ہیں، اگر حکومت کوئی حل دینا چاہتی ہے تو ہم مختصر وقت کے لیے لینڈ فلز یا گھڑوں میں کوڑا دبانے کے حل کو تو قبول کر لیں گے، لیکن پھر انہیں ایک دیر پا اور پائیدار منصوبے کا اعلان کرنا ہوگا، اگر وہ ایسا اعلان نہیں کرتے تو اس سے مراد ہے کہ وہ کمیشن بنانے کی منطق لوگوں کو نقصان پہنچانے اور غیر صحت مندانہ نتائج پر مصر ہیں، ہم گلی کوچوں میں اس معاملے پر تنازع آرائی جاری رکھیں گے جب تک حکومت اس کے لیے کوئی پائیدار اور صحت مندانہ حل تلاش نہیں کر لیتی۔ کوڑے کرکٹ کے جمع ہو جانے کا یہ بحران گزشتہ سال اس وقت شروع ہوا جب عہدیداروں نے بیروت کے 20 لاکھ رہائشیوں کے لیے زیر استعمال لینڈ فل کو بند کر دیا، لیکن اس کی جگہ کوئی متبادل بندوبست نہیں کیا گیا۔ فرانس کے شہری ہوا بازی کے تفتیش کاروں نے کہا ہے کہ جرمن ونگز کے جس معاون ہوا باز نے گزشتہ برس جان بوجھ کر طیارہ فرانسیسی ایلپ سے ٹکرایا تھا، اسے 2 ہفتے قبل نفسیاتی جانچ کا مشورہ دیا گیا تھا۔ اس حادثے میں طیارے پر سوار تمام کے تمام 150 مسافر ہلاک ہو گئے تھے۔ بی ای اے کی معلومات کے مطابق 27 سالہ اینڈریا لوبٹس نے اس حادثے سے قبل کئی مہینے متعدد ڈاکٹروں سے اپنے نفسیاتی مسائل کے بارے میں مشورہ کیا، ان میں سے کسی نے بھی لوبٹس کی حالت کے بارے میں ہوا بازی کے حکام یا جرمن ونگز کے عہدیداروں کو مطلع نہیں کیا۔ بی ای اے کی رپورٹ میں جرمنی میں مریضوں کے بارے میں معلومات کو سیگا راز میں رکھنے کے ضوابط عوامی تحفظ کو لاحق خطرے کی صورت میں واضح رہنمائی کا فقدان رکھتے ہیں۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نقل مکانی کرنے والوں کے بارے میں اپنی پالیسی پر اتوار کے روز ہونے والے انتخابات میں کڑے رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جرمنی میں ووٹروں نے آج 3 علاقہ انتخابات میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، 12 ملین سے زائد رائے دہندگان نے 3 ریاستوں میں ووٹ ڈالے ہیں اور توقع ہے کہ دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی الٹرنیٹو فار جرمنی یا اے ایف ٹی ان انتخابات میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ یہ انتخابات گزشتہ برس 10 لاکھ سے زائد پناہ گزینوں کو ملک میں پناہ دینے کے بعد منعقد ہو رہے ہیں۔ اور صدر براک اوباما کسی بھی وقت سپریم کورٹ کے لیے اپنے انتخاب کی نامزدگی کر دیں گے۔ سپریم کورٹ کے جسٹ اینٹونین سکالیا کے گزشتہ ماہ انتقال کے بعد یہ جگہ خالی ہوئی۔ وائٹ ہاؤس سے ملنے والی رپورٹوں کے مطابق صدر نے ممکنہ نامزدگیوں کی فہرست میں انتخاب کر لیا ہے کیونکہ یہ مرحلہ اپنے حتمی دور میں داخل ہوا ہے۔ اگرچہ سینٹ میں ریپبلکنز کا اصرار یہ ہے کہ وہ صدر اوباما کی نامزدگی پر غور ہی نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں انتباہ بھی کیا جا رہا ہے کہ پارٹی بنیادوں پر لڑائی سے امریکہ کی عدلیہ پر طویل المدت اثرات مرتب ہوں گے۔ امریکہ میں صدارتی نامزدگی کے حصول کی مہم میں اتوار کے روز خاموشی ہے۔ اس سے پہلے شکاگو میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی ریلی میں جھگڑوں کے بعد 2 دن تک سیاسی ماحول میں بے حد ہلچل مچائی رکھی۔ ادھر کیلیفورنیا میں سیاح جو ویتنامی کمیونٹی کا امریکہ میں سب سے بڑا شہر ہے، بہت سے ویتنامی امریکیوں کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں سبقت عالمی سطح پر بھلی نہیں دکھتی۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ اسد حسن۔
خفیہ کے ایجنٹوں نے ہفتے کے روز ایک اور ممکنہ واقعے کو اس وقت ٹال دیا جب ایک شخص نے اسٹیج پر موجود ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جارحیت دکھانے کی کوشش کی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ڈیموکریٹک رہنما برنی سینڈر پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ ان کے حامیوں نے شکاگو میں ان کی ریلی میں منصوبے کے تحت مداخلت کی، جس کے سبب جمعے کے روز کی یہ ریلی منسوخ کرنا پڑی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیجئے، ایک اور احتجاجی یہاں موجود ہے، یہ ایک اور خوبصورت چیز ہے، اسے باہر نکالیے۔ او برنی برنی، یہ برنی کی ایک علامت ہے۔ صدارتی نامزدگی کے ڈیموکریٹک امیدوار برنی سینڈر نے ان الزامات کو مسترد کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شکاگو ریلی کی منسوخی کا سبب بننے والی مزاحمت ان کی تیار کردہ تھی۔ اسی اثنا میں ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بذات خود ہی اپنی مہم میں بد نظمی کے ذمہ دار ہیں۔
The ugly, divisive rhetoric from Donald Trump and the encouragement of violence and
aggression. وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بدنما اور تقسیم کا سبب بننے والے نعرے اور تشدد اور اشتعال کی حوصلہ افزائی نہ صرف غلط ہے بلکہ خطرناک بھی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے تمام ریپبلکن حریفوں نے بھی ٹرمپ کی مہم کے دوران پیش آنے والی بد نظمی کے واقعات کا الزام ڈونلڈ ٹرمپ پر عائد کیا ہے۔ ڈیلیگیٹس کی تعداد کے اعتبار سے سینیٹر ٹیڈ کروز ہفتے کو ریاست وائمونگ میں ہونے والے پرائمریز میں 9 ڈیلیگیٹس کے حصول کے ساتھ سر فہرست رہے، جبکہ مارکو روبیو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حصے میں ایک ایک ڈیلیگیٹ آیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہاں کل 7% ووٹ ملے۔ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں بھی ہفتے کے روز کے پرائمریز میں مارکو روبیو کو اوہایو کے گورنر جان کیسج پر معمولی برتری حاصل رہی۔ ٹرمپ تیسرے نمبر پر رہے۔ اوہایو کو 10 اور کیسز کے حصے میں 9 ڈیلیگیٹس آئے، لیکن ڈیلیگیٹس کا بڑا انعام منگل کے روز سامنے آئے گا جب فلوریڈا، الینوائے، اوہایو، میزوری اور نارتھ کیرولائنا میں پرائمریز منعقد ہوں گے۔ اس وقت تک ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈیلیگیٹس کی تعداد کے اعتبار سے اپنی اپنی جماعتوں میں برتری حاصل ہے۔ ادھر کیلیفورنیا میں جہاں ویتنامی امریکیوں کی بڑی تعداد آباد ہے، وہاں جماعتی بنیادوں پر وابستگی سے ہٹ کر ویتنامی کمیونٹی امیگریشن سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے نعروں سے خوش نہیں ہے۔ ایک ویتنامی امریکن کے الفاظ ہیں، ہم نقل مکانی کر کے آئے ہیں، میں تارک وطن ہوں، میرا خاندان ریفیوجیز کا خاندان ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو نعرے اور جو زبان سامنے آ رہی ہے، ویتنامی کمیونٹی میں قدامت پسندوں کے لیے بھی یہ بات مشکل بنا رہی ہے کہ وہ ان انتخابات کا حصہ بن سکیں۔ ایک اور ویتنامی امریکی کے الفاظ، اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمالی کوریا جنوبی کوریا کی طرف سے عائد کیے جانے والے ان الزامات کو مسترد کر رہا ہے کہ اس نے گزشتہ ماہ جنوبی کوریا کے متعدد سرکاری عہدیداروں کے اسمارٹ فونز پر سائبر حملے کیے۔ شمالی کوریا کے سرکاری روزنامے سنمن کے ایک ادارے میں کہا گیا کہ جنوبی کوریا کی نیشنل انٹیلیجنس سروس کی طرف سے گزشتہ ہفتے کیے گئے یہ دعوے من گھڑت ہیں، جن کا مقصد انسدادی دہشت گردی کے نئے مجوزہ متنازع قانون کے لیے حمایت حاصل کرنا ہے۔ چاٹ کے ایک امن کار نے شمالی مالی میں اقوام متحدہ کے امن مشن میں اپنے دو ساتھیوں کو گولی مار کر ہلاک اور ایک کو زخمی کر دیا۔ اقوام متحدہ کی خاتون ترجمان رادیا اچوری نے بتایا کہ کدال نامی میں تسالت کے مقام پر اس شوٹنگ کے سلسلے میں ایک فوجی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس واقعے کا محرک معلوم نہیں ہو سکا اور چھان بین جاری ہے۔ کیمرون نے کہا ہے کہ نائجیریا کے ساتھ اس کی شمالی سرحد پر واقع اس کے ہسپتال بوکو حرام کے شورش کے متعدد زخمی متاثرین سے بھر چکے ہیں۔ اس علاقے میں ہسپتال کے عملے، طبی ساز و سامان اور انفراسٹرکچر کی شدید قلت ہو گئی ہے۔ شمالی کیمرون کے علاقے مورا سے وائس آف امریکہ کے موکی ایڈون کینزگا کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
نائجیریا کی سرحد سے لگ بھگ 20 کلومیٹر پر واقع کیمرون کے ڈسٹرکٹ مورا کے ہسپتال میں 16 سالہ گوندولن امیخ کو درد سے نجات کی دوائیاں دی جاتی رہی ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ فروری میں نائجیریا کے اس کے قصبے گوشے میں کیمرون اور نائجیریا کی فوج کی جانب سے بوکو حرام کے خلاف منظم حملوں کے بعد کیمرون اور نائجیریا کے فوجیوں نے اسے فوری طور پر ہسپتال پہنچایا تھا۔
ہم
اس وقت اسکول میں تھے جب ہم نے ہر طرف سے گولیاں چلنے کی آوازیں سنی، طیارے، فوجی اور جنگی ہیلی کاپٹرز تک گولیاں برسا رہے تھے اور ہم بہت گھبرا گئے تھے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں یہاں کیسے پہنچی۔ یہ الفاظ تھے ڈسٹرکٹ مورا کے ہسپتال میں داخل 16 سالہ گوندولن امیخ کے۔ کیمرون، نائجیریا، چاڈ، نیجر اور بنین کی علاقائی فورسز گزشتہ دسمبر کے مہینے سے سرحد کے ساتھ واقع بوکو حرام کے مضبوط مراکز پر حملے کر رہی ہیں۔ شورش پسندوں کی جانب سے اچانک حملوں، خود کش بم دھماکوں اور بارودی سرنگوں کے نصب کیے جانے کی وجہ سے متاثر افراد کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے۔ کیمرون کی میڈیکل کونسل میں ایک فرانسیسی نجات رضاکار ہننا لچنٹرک کا کہنا ہے کہ مورا کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں 50 بستروں کی گنجائش ہے اور اس میں اس وقت کیمرون اور نائجیریا کے 350 متاثرین موجود ہیں۔ ان کے الفاظ،
Actually, their health status and their mental status is very worrying. So all these people, families, women, children, have been hiding so long in the bush, eating nothing and drinking dirty water. So they arrive in Cameroon in very, very bad situation in terms of health.
اصل میں ان کی جسمانی اور ذہنی صحت بہت تشویشناک ہے۔ یہ تمام لوگ، ان کے خاندان، خواتین اور بچے بہت لمبے لمبے دورانیوں تک جھاڑیوں میں چھپے رہے تھے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ گندا پانی پیتے رہے، اس لیے جب وہ کیمرون پہنچے تو ان کی صحت کی صورتحال انتہائی خراب تھی۔ یہ الفاظ تھے کیمرون کی میڈیکل کونسل میں ایک فرانسیسی نجات رضاکار ہننا لچینٹر کے۔ کیمرون کے وزیر صحت آندرے مامافودا نے کہا ہے کہ نائجیریا کی سرحد کے ساتھ واقع 5 ہسپتال مریضوں سے بری طرح بھر چکے ہیں اور وہاں 1700 سے زیادہ متاثرہ افراد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے صرف تقریباً 400 کا عملہ موجود ہے۔ اس ہسپتال میں بمشکل 300 مریضوں کی گنجائش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے نمٹنے کے لیے طبی آلات اور انفراسٹرکچر کا فقدان ہے اور بین الاقوامی معاونت کی کوششوں کے باوجود ہسپتالوں میں رسدیں کم پڑ رہی ہیں۔ ان کے الفاظ،
Je suis venu ici pour apporter le réconfort
et les encouragements du chef de l'État et du chef du gouvernement.
وہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ کے متاثرین اور طبی عملے دونوں کی تسلی اور حوصلہ افزائی اور انہیں یہ یقین دلانے کے لیے آئے ہیں کہ صدر اور کیمرون کی حکومت ان کے مسائل سے آگاہ ہے اور وہ انہیں حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کیمرون کا کہنا ہے کہ اس سال جنوری 2015 اور مارچ کے درمیان نائجیریا کے ساتھ اس کی شمالی سرحد پر بوکو حرام کے استبداد کے 1500 سے زیادہ متاثرین ہلاک ہو چکے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس سال اب تک 120,000 تارکین وطن یونان کے قریبی جزیروں تک پہنچنے کی کوشش میں ترکی کے ساحلی علاقے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر شام کی جنگ سے متاثرہ ہونے والے پناہ گزین تھے، جنہیں توقع تھی کہ وہ شمالی یورپ پہنچ جائیں گے۔ ترکی میں مجموعی طور پر شام کی جنگ سے متاثرہ پناہ گزینوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو لگ بھگ 25 لاکھ ہے۔ ان میں سے اکثر پناہ گزین کیمپوں کی بجائے قصبوں اور شہروں میں رہ رہے ہیں۔ استنبول کا ایک علاقہ درحقیقت اب چھوٹے دمشق کے طور پر معروف ہے۔ اس ہفتے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز کو وہاں جانے کا موقع ملا اور انہیں معلوم ہوا کہ ترکی میں پناہ گزینوں کے لیے زندگی دشوار ہو سکتی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہر ایک کو یورپ جانے کی بہت زیادہ خواہش ہو۔ مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے سنیے۔
استنبول کا ضلع اکسرائے، جہاں چھوٹے سستے ہوٹل اور بورڈنگ ہاؤس موجود ہیں، روایتی طور پر خطے میں جاری بحران کے باعث اپنے گھروں سے بے دخل ہونے والوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ ہے۔ افغانوں، ایرانیوں، عراقیوں، سب نے کسی نہ کسی وقت یہاں پناہ لی ہے۔ ان دنوں یہاں رہنے والے شامی باشندے ہیں اور اس وجہ سے اس علاقے کو چھوٹا دمشق کہا جا رہا ہے۔ یہاں کی گلیوں کی فضا میں گرم مسالوں کی خوشبو رچی ہوئی ہے، خاص طور پر دار چینی، جو شامی کھانوں کی ایک پہچان ہے۔ منڈی ریسٹورنٹ 2.5 سال پہلے کھلا تھا۔ دیوار پر لگی ایک تصویر ہوٹل کے مالک کے اس پرانے ریسٹورنٹ کو دکھاتی ہے جو شام میں تھا اور جنگ کی وجہ سے بند ہو گیا۔ احسان عبدی، جو اس وقت 3 ریستورانوں کے حصے دار ہیں، کہتے ہیں کہ استنبول ان کے لیے اچھا ثابت ہوا ہے، لیکن وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کھانوں کے روایتی ذائقوں کے ساتھ ساتھ زبان کے فرق نے بھی مشکلیں پیدا کی ہیں۔ ان کے الفاظ:
In the beginning it was a little difficult for ignoring the language of Turkish language.
وہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں میرے لیے ترکی زبان بہت مشکل تھی، لیکن اس کے بعد ترکی کے لوگوں اور ترک حکومت نے ہماری مدد کی۔ اب شام کے لوگ یہاں آتے ہیں، عراق سے، افریقہ سے، مشرقی ایشیا سے، تھائی لینڈ اور فلپائن سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ وہ سب چاول پسند کرتے ہیں، لیکن یہ ترکوں کے لیے ایک نئی طرز کا کھانا ہے۔ اگرچہ یہ مزیدار کھانا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کسی نئی چیز کو آزمانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ہوٹل کے مالک احسان عبدی کے۔ لٹل دمشق یعنی چھوٹے دمشق کا تعلق صرف ریستورانوں سے ہی نہیں ہے، یہاں اور بھی بہت سے کاروبار ہیں۔ عبد القادر ترہان نے سرحد پار شام سے اپنی فوڈ پروسیسنگ کی فیکٹری ترکی کے شہر گزیان ٹپ میں منتقل کر لی تھی، اور اب وہ استنبول سے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، جس کے تمام عرب دنیا کے ساتھ رابطے ہیں۔ ترہان کا کہنا ہے کہ شام کے بہت سے کاروباری افراد کے نزدیک استنبول ایک بہت اچھا مرکز ہے۔ ان کے الفاظ:
فی المجال المطاعم او فی المجال العقاری او فی مجال السیاحہ نسبة جيدة لا بأس بها في الأصل، يعني
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بہت سے قسم کے کاروبار ہیں، ریستوران، جائیدادوں کی خرید و فروخت یا سیاحت وغیرہ۔ حلب سے آئے ہوئے بہت سے لوگ مصنوعات تیار کرنے کے کاروباروں سے منسلک ہیں۔ ترکی یہ تسلیم کر چکا ہے کہ یہاں 10 سے 12 ہزار شامی کمپنیوں کے پاس سرکاری لائسنس موجود ہیں اور وہ قانونی حیثیت سے کام کر رہی ہیں، لیکن بہت سے شامی باشندے اپنے جینے کا سامان کرنے کے لیے سخت جدوجہد کر رہے ہیں۔ ترہان کے دفتر سے چند منٹوں کے پیدل سفر پر ایک عوامی چوک ہے، جہاں عموماً ہزاروں شامی باشندے محض وقت گزاری اور یورپ منتقل ہونے کے خواب دیکھتے ہوئے مٹر گشت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔
حیات سورین ہم استنبول مملحة نهائية، كلهم عم بيروحوا على المانيا على بلغاريا، يعني والاكل غالي هون كثير، يعني اجار غالي۔
شام کے ایک پناہ گزین مصطفی کا کہنا ہے کہ یہاں کوئی کام نہیں ہے اور یہاں استنبول میں شامیوں کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ خوراک اور کرائے بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہر کوئی جرمنی یا بلغاریہ جا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ استنبول میں شامیوں کے لیے زندگی بہت مشکل ہے اور جب انہیں کوئی کام ملتا ہے تو وہ بہت مشکل نوعیت کا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ وہ 12 سے 14 گھنٹے کام کرتے ہیں اور بعض اوقات انہیں صبح کے 2 بج جاتے ہیں۔ ریسٹورنٹ کے مالک احسان عبدی کا کہنا ہے کہ پھر بھی بہت سے شامی باشندوں کے لیے یورپ بھی کوئی جنت نہیں ہے۔ ان کے الفاظ،
They think it is a heaven there. They will sit and give them money. It's not like that. They must...
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں شروع میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ان کے لیے جنت ہے، وہ سوچتے ہیں کہ وہ وہاں جا کر بیٹھ جائیں گے اور یورپ والے انہیں روپیہ پیسہ دیں گے۔ وہاں اس طرح نہیں ہوتا، ان میں سے زیادہ تر کو لازماً کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ الفاظ تھے ریسٹورنٹ کے مالک احسان عبدی کے۔ ترکی اب شامی باشندوں کو کام کرنے کے اجازت نامے کے ساتھ ساتھ صحت کی مفت انشورنس بھی دے رہا ہے، لیکن وہاں پائی جانے والی بے روزگاری کی 10% سے کچھ زیادہ شرح ہونے کی وجہ سے روزگار ڈھونڈنا مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے یورپ کی کشش شامیوں کو بدستور اپنی جانب کھینچ رہی ہے کہ چاہے خطرات جیسے بھی ہوں انہیں لازماً وہاں جانا چاہیے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ یہ بات تو صدیوں پرانی ہے کہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کھاد میں تبدیل ہو جاتے ہیں، دیہات میں تو ایسا عام کیا جاتا ہے اور اسے مصنوعی کھاد کی نسبت بہتر بھی خیال کیا جاتا ہے۔ اب اس کا اندازہ لیٹویا جیسے ملک میں بھی کر لیا گیا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ اس ملک میں وہ سبزیاں وغیرہ پیدا نہیں ہوتی جن کے لیے معتدل آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہاں ٹماٹر بھی پیدا نہیں ہوتے، لیکن اب اس کے دارالحکومت ریگا میں کوڑا کرکٹ سے ایک بہت بڑا گرین ہاؤس بنایا گیا ہے اور اب اس کے ذریعے سالانہ 450 ٹن ٹماٹر پیدا کیے جا رہے ہیں۔ لیٹویا کے دارالحکومت ریگا کے باہر کوڑے کی اس جگہ کو گیٹلینی کا نام دیا گیا ہے اور ملک کا تقریباً نصف کوڑا کرکٹ یہیں پہنچتا ہے اور ماحولیاتی لحاظ سے اسے اتنا بڑا خطرہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یورپی یونین میں لیٹویا کی شمولیت کے لیے شرط رکھی گئی تھی کہ پہلے وہ اس کوڑا گھر کو ٹھکانے لگائے۔ 10 سال پہلے سویڈن اور عالمی مالیاتی فنڈ کی مدد سے لیٹویا نے اس کوڑا کرکٹ سے میتھین گیس بنانی شروع کر دی اور پھر اس سے بجلی پیدا کرنے کا آغاز کر دیا۔ گٹرس سٹراٹس ماحولیات کے ماہر ہیں۔ وہ کوڑا کرکٹ کو ریزہ ریزہ کرنے کے بعد کے مرحلے کے بارے میں کہتے ہیں۔
Energo bloks savās poligona gāzi un viņus attīra, sadedzina, iekšdedz motoru.
اس مٹی سے جو گیس پیدا ہوتی ہے اسے ایک جنریٹر میں جمع کر کے صاف کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر لگے انجن اس سے بجلی پیدا کرتے ہیں۔ یہ انجن کار کے انجن کی طرح ہی گرم ہو جاتے ہیں، چنانچہ انرجی جنریٹر کو بھی ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک بڑے ریڈیئیٹر کی ضرورت پڑتی ہے جو گرین ہاؤس کی صورت میں موجود ہے، جو میتھین گیس کے ذریعے اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ لیٹویا میں اتنی زیادہ سردی پڑتی ہے کہ گرین ہاؤس کو گرمیوں میں بھی حرارت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس گرین ہاؤس میں گزرنے والی گرم ہوا سے مٹی میں موجود فالتو نمی دور ہو جاتی ہے اور پودے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اکتوبر میں قریب ہی ایک اور فیکٹری کھل جائے گی جو گیٹلینی میں پہنچنے والے سالانہ 300,000 ٹن کوڑا کرکٹ کا 90% 10 سال کے عرصے میں دوبارہ استعمال کے قابل بنا دے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
دم رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی, اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/یاسمین جمیل VOA اردو.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/اردو.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوا. جیسا کہ ہم نے آپ کو صبح ہی بتایا تھا کہ ہمارے ان پروگراموں میں آپ 12 گھنٹے کی نشریات سنتے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے. ہماری نشریات کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے. اس نیوز شو کے ایڈیٹر شہناز عزیز, پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر زورنیک واٹر کو آپ اجازت دیجیے میزبان بہجت کے ساتھ. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.